نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور شعور عطا کیا، بولنے کی قوت عطا کی. شکر اس ذات کا جس نے ہمیں اپنی پہچان کرائی. شکر اس ہستی کا جس نے ہمیں اپنے ذکر کے، اپنی یاد کے طریقے سکھائے. بندہ مومن جہاں اپنے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت پاتا ہے، وہاں اس کی زبان سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی ہوتی ہے. اور کیوں نہ کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42، 41 اینڈ 42، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو. ذکرا کثیرا، کثرت سے یاد کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا. وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو. بکرتم و اصیلا، صبح اور شام. اس آیت میں خاص طور پر صبح اور شام اللہ کے ذکر کی بات کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کے دن کا آغاز بھی اپنے خالق کی یاد سے ہو اور دن کی انتہا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اس دنیا میں، اور یہاں سے واپسی بھی اسی کی طرف ہے. اسی طرح جب ہماری زندگی کا آغاز اور انتہا اسی کے نام پر ہے، تو کیوں نہ ہماری زندگی کے ہر دن کا آغاز اور ہر دن کی انتہا بھی اسی کی یاد، اسی کے نام اور اسی کی تسبیح کے ساتھ ہو. ویسے بھی غور کریں تو صبح اور شام کا وقت لازمی طور پر اس ہستی کی یاد دلاتا ہے جو صبح اور شام کو ہمارے سامنے لاتا ہے. اگر ہم سارے انسان بھی مل کر کوشش کریں تو آسمان پر اور اس زمین پر یہ تبدیلی نہیں لا سکتے. سورج کا نکلنا، طلوع ہونا اور پھر غروب ہونا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس موقع پر جب ابھرتا سورج اور ڈوبتا سورج ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے، اور پھر اس کو یاد کرنے کو دل چاہتا ہے، تو اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ طریقے سکھا دیے کہ جن کے ذریعے ہم اسے بہترین سے بہترین طریقے پر یاد کر سکتے ہیں. تو آج کے اس سیشن میں ہم صبح اور شام پڑھی جانے والی دعاؤں کو سمجھیں گے اور پڑھنا سیکھیں گے. پڑھنے سے پہلے ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ مانگیں دل کی گہرائیوں سے مانگے، پورے احساس اور شعور کے ساتھ مانگے، تاکہ دعا قبول ہو. اس لیے کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اگر ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، پھر دعا بھلا کیسے قبول ہوگی. سمجھنا اور سمجھ کر مانگنا، اور مانگتے ہوئے یہ احساس غالب رہنا کہ ہم ایک بہترین چیز مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا سبب بنے گا. یہ دعائیں جو اس وقت آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام مسنون دعائیں ہیں، یعنی سنت سے ثابت ہیں. بسا اوقات ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن ایسے اذکار کرتے رہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے، بلکہ آپ کے بعد کچھ اور لوگوں نے خود سے بنا لیے. ان اذکار کی بجائے وہ ذکر کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، وہ زیادہ فائدے کی بات ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو یاد کرو اس طریقے پر جیسا اس نے تم کو سکھایا، جس کی اس نے تم کو رہنمائی کی. تو ذکر کا بھی بہترین طریقہ وہ ہے جس کی رہنمائی اور تعلیم ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہے. تو آئیے اب ہم دعائیں پڑھتے ہیں. پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں. مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اس سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو خوش کیا جائے، اسے راضی کیا جائے، اور اس کے بعد اپنی غرض رکھی جائے. چھوٹتے ہی اپنی غرض رکھ دینا اور ڈائریکٹ اپنا مطلب بیان کرنا اگرچہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ احسن طریقہ یہی ہے کہ ہم حمد و ثنا کے ساتھ دعاؤں کا آغاز کریں. اب میں کہوں گی اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے. جہاں میں روکوں گی آپ بھی رک جائیں، جہاں پھر دوبارہ شروع کروں آپ بھی وہیں سے شروع کریں، آپ اس کو آگے خود سے نہ لے جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ،
سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقہ،
عدد خلقہ
ورد نفسہ،
ورد نفسہ
وزنة عرشہ،
وزنة عرشہ
ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ،
سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقہ،
عدد خلقہ
ورد نفسہ،
ورد نفسہ
وزنة عرشہ،
وزنة عرشہ
ومداد کلماتہ،
ومداد
سبحان اللہ وبحمدہ،
سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقہ،
عدد خلقہ
ورد نفسہ،
ورد نفسہ
وزنة عرشہ،
وزنة عرشہ
ومداد کلماتہ،
ومداد کلماتہ.
سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وبحمدہ اور ساتھ اپنی تعریف کے، عدد خلقہ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ اور اپنی ذات کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر. یہاں پر اللہ تعالی کی تعریف کے لیے چند جامع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے اور پورے دل کے ساتھ، تو بسا اوقات اپنے آپ کو بے زبان پاتا ہے، اپنے اندر الفاظ کی کمی پاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ تعریف کر سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت بخشی تھی، ایک خاص خصوصیت بخشی تھی کہ آپ کم الفاظ میں زیادہ بات کہہ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اوتیت جوامع الکلم کہ مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے, یعنی تھوڑے لفظوں میں بڑی بات. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تعریف بیان ہو رہی ہے, لیکن کتنی؟ مثلا ہم بعض اوقات تسبیح پڑھتے ہیں, سو دانوں کی تسبیح ہوتی ہے, یا انگلیوں پہ پڑھتے ہیں, تو وہ گنتی ایک طرح سے ختم ہو جاتی. تو یہاں تسبیح کے لیے کس چیز کی گنتی اختیار کی گئی؟ عدد خلق ہی, جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. کتنی ہے گن سکتے ہیں؟ ان گنت. آپ تو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذروں کو بھی نہیں گن سکتے, آسمان کے ستاروں کو بھی نہیں گن سکتے, درختوں کو نہیں گن سکتے, درخت کے پتوں کو نہیں گن سکتے, انسانوں کو نہیں گن سکتے. یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ کہ جتنی اس کی مخلوق ہے ان سب کی تعداد کے برابر میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں, تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ بول کے کیا کہا, اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا, جتنا پیدا کیا, ان سب کے برابر تیری تسبیح, تیری تعریف, تیری حمد و ثنا. تو یہ کم لفظوں میں اللہ کی تعریف کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. اور کتنی تعریف؟ ورضا نفسہ, اس کی نفس کی رضا کے برابر, یعنی میں اتنی تعریف کرتا ہوں اس کی, اتنی تسبیح کرتا ہوں کہ جس پر وہ راضی ہو جائے. میری تسبیح و تعریف اس وقت تک جب تک کہ وہ راضی ہو جائے. ورضا نفسہ. اور وزنت عرشہ, اس کے عرش کے وزن کے برابر. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی خود اتنے بڑے ہیں تو اس کا عرش بھی کتنا بڑا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہے, لیکن ہمارا تصور یہ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اس لیے جب وزن کی بات ہوئی تو عرش کی بات کی گئی کہ اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ, اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر. اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی تعریف کے کلمات یا اللہ کی باتیں جن کے بارے میں سورت کہف میں بھی آتا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سورة الکہف آیت 109. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے سمندر روشنائی یعنی سیاہی انک بن جائیں میرے رب کے کلمات, میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے, لنفد البحر, تو سمندر بھی ختم ہو جائیں. قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں, وہ نہیں ختم ہو سکتی. ولو جئنا بمثلہ مددا, خواہ ہم اتنی ہی روشنائی اور کیوں نہ لے آئیں, پھر بھی باتیں ختم نہ ہوں. اب اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے کتنی روشنائی چاہیے, وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے, لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے. اس لیے اس سے تشبیہ دے کے, اس کی بات کر کے اپنی تعریف کا اظہار کیا گیا. بتائیے کبھی کسی نے کسی کی ایسی تعریف کی ہوگی؟ یا کوئی اور اتنی تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے, اتنی تسبیح کا؟ ہرگز نہیں, صرف اللہ ہی, اور وہ اس کا اہل ہے. تو جب ہم اس احساس کے ساتھ کہ ہم اتنی زیادہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تو شعور کے ساتھ اس کلمے کا پڑھنا ہی دل اور روح میں سرور پیدا کر دیتا ہے. اب اس سوچ کے ساتھ دوبارہ دہرائیں گے ہم سبحان اللہ وبحمدہ, عدد خلقہ. سوچئے ساری مخلوق کے بارے میں, بس تصور ہی کر سکتے ہیں, گن تو سکتے نہیں. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یہ دعا یا تسبیح کے یہ کلمات صحیح مسلم میں روایت ہوئے ہیں. یہ تین مرتبہ صبح پڑھے جائیں گے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد تشریف لے گئے تو اپنی ایک زوجہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ مصلے پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں. جب آپ مسجد سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں اور ابھی بھی کچھ پڑھ رہی ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر تم تین مرتبہ ان کو پڑھ لو تو وہ اس ساری تسبیح پر، اس سارے ذکر پر بھاری ہو جو تم اس وقت سے بیٹھی کر رہی ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ مختصر سے کلمات لمبے لمبے اذکار اور بڑے بڑے بھاری وظیفوں سے بھی کہیں زیادہ بھاری ہیں. اگلی دعا ہے اللہم بک اسبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإليك النشور. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اے اللہ بکا تیرے ساتھ اسبحنا ہم نے صبح کی وبکا اور تیرے ساتھ امسینا ہم شام تک پہنچتے ہیں وبکا نحیا اور تیرے ہی ساتھ ہم زندہ ہیں یا تیری ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں وبکا نموت اور ساتھ تیرے ہی ہم مرتے ہیں یعنی تیرے ہی حکم کے ساتھ ہم موت تک پہنچتے ہیں وَإِلَيْكَ اور تیری ہی طرف النشور جی اٹھنا ہے. بندہ مومن کی زندگی میں اس کی صبح اور شام میں جو ہر روز ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی صبح اور شام میں ہر جگہ اسے اپنے رب کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. صبح کے وقت اس دعا کا پڑھنا دراصل کس بات کا اظہار ہے؟ اپنے رب کے ساتھ اپنی وفاداری کا کہ اللہ ہم نے صبح کا وقت ہو گیا لیکن تیرے ساتھ، یہ جو بے ہے، بے کا مطلب ساتھ ہوتا ہے لیکن بے کے 17 معنی ہیں عربی زبان میں، تو ایک سے زیادہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے. تیرے ساتھ یعنی تیری یاد کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، تیری رحمت کے ساتھ، تیری عنایت کے ساتھ. اللہم بک اسبحنا، اے اللہ تیری وجہ سے ہم صبح کر رہے ہیں، تو نے ہمیں صبح عطا کی تو ہم نے صبح کی، اگر تو ہمیں صبح تک نہ پہنچاتا تو ہمیں آج کی صبح نصیب نہ ہوتی. وبک امسینا اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم شام تک پہنچتے ہیں یا ہم شام کرتے ہیں، یعنی تو زندگی دیتا ہے تو پھر صبح شام میں بدلتی ہے، اور اگر تو زندگی نہ دے تو ہم شام تک پہنچ نہیں سکتے. وہ بھی کا نحیا, اور تیری ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں, یعنی زندگی بھی تو نے ہی ہم کو عطا کی ہے. وہ بھی کا نموت, اور تیرے ہی حکم پر ہم مریں گے, یعنی ہماری زندگی اور ہماری موت سراسر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. وہ الیک النشور, اور تیرے ہی نام پر تیری ہی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے, جب تو اٹھائے گا تو ہمیں پھر اٹھ کر حاضر ہونا ہوگا. دوبارہ جی اٹھنا, جی ہاں, اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے دن کی رات ہوتی ہے اور رات کے لیے دن ضروری ہے, تو اسی طرح موت کے ساتھ زندگی لازم ہے اور زندگی کے ساتھ موت کا تصور لازم ہے. ہر چیز کا ایک جوڑا ہے, تو دن کا جوڑا جیسے رات ہے, صبح کا شام ہے, اسی طرح زندگی کا جوڑا موت ہے, اور موت کے بعد پھر زندگی ہے. یہ ایک سائیکل ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا, کنتم امواتن, تم مردہ تھے, کچھ نہ تھے, فاحیاکم, اس نے تم کو زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تم کو موت دے گا, ثم یحییکم, پھر پیئر کیسے کمپلیٹ ہوگا, پھر زندہ کرے گا. تو دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے, اور زندہ ہو کر کہاں جانا ہے, الیکا, تیری طرف آنا ہے. تو گویا صبح کے وقت انسان یہ دعا پڑھ کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے, اور ایک دن اس کو جواب دینا ہے. اس لیے اس دن میں اور اس زندگی میں اسی کو راضی کرنا ہے.
اللہم بک اسبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
اس دعا کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور ایک دفعہ صبح پڑھنا کافی ہے. یعنی سنت طریقہ کیا ہے کہ اسے ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیا جائے. اگلی دعا,
اللہم ما اسبح بی من نعمت, اللہم ما اسبح بی من نعمت, او بأحد من خلقك, او بأحد فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر, فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة, اللهم ما أصبح بي من نعمة, أو بأحد من خلقك, أو بأحد من خلقك, فمنك وحدك, فمنك وحدك, لا شريك لك, لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر, فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة, اللهم أو بأحد من خلقك, أو بأحد من خلقك, فمنك وحدك, فمنك وحدك, لا شريك لك, لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر, فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم, اے اللہ, ما جو اصبح صبح کی, بھی میرے ساتھ, من نعمتن, کسی بھی نعمت نے, او بے احدن, یا ساتھ کسی ایک کے بھی, من خلق کا, تیری مخلوق میں سے, فمن کا, تو تیری ہی طرف سے ہے, وحدہ کا, اکیلے تجھی کی طرف سے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, فلک الحمدو, بس تعریف تیرے ہی لیے ہے, ولک الشکر، اور شکر تیرے ہی لیے ہے۔ یہاں بندہ مومن خود کو ملنے والی نعمتوں پر ہر روز شکر ادا کر رہا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کریں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ جب گن ہی نہیں سکتے تو کس کس نعمت پہ شکر ادا کریں گے، کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مثلا اگر ہم صرف سانس لینے کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو زندگی بھر میں صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مثلا ایک دفعہ ہم سانس اندر کو لیتے، دوسری دفعہ باہر نکالتے، اگر اندر نہ جائے سانس یا باہر نہ آئے تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم ہر سانس پہ شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ ہم دن بھر دیکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ اور دماغ اور جسم کی کتنی قوتیں، اور نہ صرف یہ کہ اندر کی باہر کی کتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آنکھ کی روشنی نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے، آنکھ جو ہے وہ دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے، کسی ایک مرحلے پر ایک سیل کا بھی بگاڑ ہو جائے تو ہماری بینائی چلی جائے۔ کیا ہم ہر چیز جب دیکھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے کے ساتھ ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے سورج کی روشنی کا بل ادا کیا ہے؟ کبھی کبھی نہیں۔ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ان نعمتوں کا اعتراف کریں کہ ہاں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور کم از کم اتنا تو کہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اگر صبح سویرے انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو کم از کم ہر روز استعمال کی جانے والی نعمتوں پر کلمہ شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت، یا اللہ صبح کے وقت جو بھی تیری نعمت میرے ساتھ شامل ہوئی ہے، مجھ پر عنایت ہوئی ہے، یعنی جو بھی تیری نعمت میرے ساتھ اس صبح میں شریک ہوئی ہے جسے میں استعمال کروں گا، او بأحد من خلقك، یا میرے علاوہ تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی جو ملی ہے، تو وہ دراصل کیا ہے؟ فمن کا، تجھ سے ہی ملی۔ یعنی کسی بھی انسان کو، خواہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ دراصل تیری ہی طرف سے ملا ہے۔ فمن کا وحدک، صرف تجھ سے، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ لا شریک لک فلک الحمد، جب دیا تو نے تو حمد و ثنا بھی تیری، ولک الشکر، اور شکر بھی تیرا۔ شکر کس کا ادا ہونا چاہیے؟ جو احسان کرتا ہے، جب احسان اللہ نے کیا تو شکر بھی اسی کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے یہ دعا صبح کے وقت پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، جس نے یہ دعا شام کے وقت پڑھی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ اس دعا کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ اگلی دعا،
اسبحنا واسبح الملك لله، رب العالمين،
رب العالمين،
اللهم إني أسألك،
اللهم إني أسألك،
خير هذا اليوم،
خير هذا اليوم،
فتحه ونصره،
فتحه ونصره،
ونوره وبركته،
ونوره
وهداه،
وهداه،
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب میں دعا پڑھتی ہوں تو آپ کی نگاہیں عربی الفاظ پر جم جانی چاہیے.
اسبحنا واسبح الملک للہ رب العالمین اللهم انی اسألک خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
اسبحنا صبح کی ہم نے واسبح الملک اور صبح کی ساری کائنات نے للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا اللہم اے اللہ انی اسألک بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں خیرہ دلیوم اس دن کی خیر بھلائی فتحہ اس کی فتح و نصرہ اور اس کی مدد و نورہ اور اس کا نور و برکتہ اور اس کی برکت و ہداہ اور اس کی ہدایت و اعوذ بکا اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں من شر ما فیہ اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے یعنی اس دن میں وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ اور اس چیز کے شر سے جو اس کے بعد آنے والی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے, اس میں براہ راست اللہ تعالی سے سوال کیا گیا ہے کہ اسبحنا واسبح الملک للہ رب العالمین ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ رب العالمین کے لیے صبح کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے صبح کی ہے, یعنی اس کے حکم سے اس کی تابعداری کرتے ہوئے اس کی نگرانی میں, کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے صبح کو صبح ہونے کی تو صبح ہو نہیں سکتی. ہر جس چیز پر اس وقت صبح چھائی ہے وہ اللہ کی فضل اور رحمت اور اس کے حکم سے ہے. تو دن کے آغاز میں پھر کچھ دعا, کیا کہ اللہم اے اللہ انی اسألک خیرہ زلیوں میں اس دن کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ صبح کے وقت جب ہم اٹھتے تو ہمیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں. ایک خوف یہ آتا ہے نا, پتہ نہیں آج کے دن کیا ہوگا. کبھی خیال آیا آپ کو آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, آج تو مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. بیکار کے خوف, بیکار کے اندیشے. اس وقت اگر کوئی شخص دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے آج کے دن کی بھلائی مانگتا ہوں, تو میرے ساتھ بھلا ہی کرنا, اور آخر میں یہ دعا بھی کہ اس دن کے شر سے بچا لینا, تو دعا کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے وجہ کے بیکار قسم کے خوف اور خدشے سے باہر آ جاتا ہے، اللہ سے مانگ کر بے فکر ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس سے مانگ لیا، اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. پھر کیا کچھ مانگا؟ خیرہا ذلیوم، اس دن کی بھلائی، جو بھی خیر ہے اس دن کا وہ سب مجھے عطا کرنا. فتحہ، اس میں فتح کامیابی، نصرہ مدد، نورہ نور روشنی، برکتہ برکتیں، وہداہ اور ہدایت، یعنی اس دن میں مجھے ملنے والی جو بھی ہدایت ہے یا اللہ تو مجھ کو عطا کر دینا. اچھا، یہ دعائیں اس لیے بھی مانگتے ہیں، یہ چیزیں خاص طور پر اس لیے بھی مانگی جاتی ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک چیز انسان کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ اس سے روک دی جاتی اور اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو جب انسان خود شعور کے ساتھ مانگتا کہ یا اللہ تو مجھ کو عطا کرنا، مجھے محروم نہ کرنا، تو انسان کو نیکی کی توفیق پھر زیادہ ہوتی ہے اور برائی سے رکنے کا سبب بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کی پناہ میں دیتا ہے انسان اپنے آپ کو، اعوذ بک من شر ما فی، اللہ اس دن میں جو بھی کوئی شر ہے، جو بھی کوئی اتر رہا ہے تو مجھ سے روک لینا، مجھ تک نہ وہ پہنچے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. و شر ما بعدہ، اور اس دن کے بعد بھی جو شر آنے والے ہیں اور جو خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں اور وہ انہونے انجانے بیکار قسم کے خدشات اور خوف اور خطرات جن میں میں گھرا رہتا ہوں اور جو مجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے، یا اللہ ان سب سے بھی مجھ کو نجات دے. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ محض بیکار کی فکر کرتے کرتے گزر جاتا ہے، ایسی چیزوں کے فکر اور خوف کہ جو کبھی حقیقت نہیں بنتی. تو جب انسان دعا مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، تو اللہ تعالی کے بھروسے پر پھر انسان بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اس کے اندر اطمینان اور سکون اور خوشی کی کیفیت پیدا کر دیتی. اسبحنا واسبح الملك للہ رب العالمین،
اسبحنا واسبح الملك للہ رب العالمین،
اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم،
اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم،
فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه،
فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه،
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده،
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
اس دعا کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اسے بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے. اگلی دعا ہے،
اصبحنا علی فطرۃ الاسلام،
اصبحنا علی فطرۃ الاسلام،
وکلمۃ الاخلاص،
وکلمۃ
ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وعلی ملت ابینا ابراہیم،
وعلی ملت ابینا ابراہیم،
حنیفا مسلما وما كان من المشركين،
حنيفا مسلما وما كان من المشركين،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
برحمتك أستغيث،
برحمتك أستغيث،
أصلح لي شأني،
أصلح لي شأني،
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
اصبحنا على فطرة الاسلام
اصبحنا على فطرة الاسلام
وكلمة الاخلاص
وكلمة الاخلاص
ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ودين نبينا
وعلى ملة أبينا إبراهيم
وعلى ملة أبينا إبراهيم
حنيفا مسلما وما كان من المشركين
حنيفا مسلما وما كان من المشركين
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
برحمتك أستغيث
أصلح لي شأني
أصلح لي شأني
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص
وكلمة الإخلاص
ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
حنيفا مسلما وما كان من المشركين
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث
برحمتك أستغيث
أصلح لي شأني
أصلح
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
أصبحنا صبح کی ہم نے على فطرة الإسلام فطرة اسلام پر وكلمة الإخلاص اور كلمة إخلاص پر ودين نبينا اور اپنے نبی کے دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعلی ملت ابینا ابراہیم اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر طریقے پر حنیفا مسلما جو یکسو مسلمان تھے وما کان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ تھے یا حی یا قیوم اے زندہ رکھنے والے قائم رکھنے والے رب برحمتک استغیث تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں اصلح لی شأنی درست کر دے میرے لیے میرے حالات ولا تکلنی اور نہ حوالے کرنا مجھ کو الا نفسی میرے نفس کی طرف یا میرے نفس کے طرف عین ایک آنکھ کے چھپکنے کے برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی کس قدر خوبصورت دعا ہے. اس میں دراصل اللہ تعالی کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کا عہد ہے کہ اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں اور صرف تجھ کو مانتے ہیں. اپنی توحید کا اظہار اور اقرار ہے کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام, کہ ہم فطرت اسلام پر صبح کر رہے ہیں. یا اللہ ہم نے یہ صبح جو کی ہے ہم اس بات کا عہد کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قائم ہیں. اور دین اسلام کو دین فطرت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اسی پر انسان پیدا ہوا ہے. ساری کائنات کا دین بھی یہی ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ زندگی کو. تو ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سپرد کر دینا, حوالے کر دینا, سونپ دینا, اطاعت کرنا. گویا ہم نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا, جیسے سورج اور چاند نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے کہ جیسے جس رخ پہ جتنا اس کو چلائے جب تک چلائے وہ چلے. کائنات کی ہر چیز اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کی ہوئی ہے. جیسے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے تابع فرمان ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں. تو پوری کائنات جب اس کی فرما برداری کر رہی ہے تو ہم بھی اے اللہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی تیرے ہی تابع دار ہیں, ہم بھی اسی دین پر ہیں جو دین فطرت ہے, جو ساری مخلوق کا دین ہے. وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ, اور کلمہ اخلاص پر. کلمہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص پر مبنی کلمہ لا الہ الا اللہ یا قل ہو اللہ احد, جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار. ودین نبینا محمد, اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر. وعلی ملت ابینا ابراہیم, اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں یا وہ پیغمبر ہیں یا وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی میں توحید کے لیے سب سے بڑھ کر قربانیوں کا سبق ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی جہاں آپ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ حنیف مسلم, یکسو مسلمان. یکسو یعنی ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں, اپنے طریقے پہ چلنے والے, جو اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے. وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہ تھے. تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی شرک کی تردید کرتے ہیں کہ ہم بھی مشرک نہیں ہیں. اور اس کے بعد کچھ اپنی فریاد, یا حیو یا قیوم, اے وہ ہستی, اے وہ رب جو زندہ ہے زندہ رہے گا, یا قیوم جو قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا, برحمتک استغیث, میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں, تیری رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کر رہا ہوں. کس بات کی؟ اصلح لی شانی, کہ میرے سارے حال درست کر دے, میرا حال ٹھیک کر دے. کیونکہ اکثر ہمیں صبح صبح اٹھ کر کیا خیال آتا ہے, سوچیں اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کیا بات یاد آتی, اپنی کوئی پریشانی, کوئی بے چینی, کوئی خوف, کوئی اندیشہ, کوئی محرومی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچانک یکایک آنکھ کھولتے ہی دل پہ آ لگتی ہے, یعنی جتنی دیر سویا ہوتا ہے انسان بھولا ہوتا ہے, جب ہوش میں آتا ہے تو پھر کیا یاد آنے لگتا ہے؟ اچھی باتیں اور نعمتیں کم یاد آتی ہیں اور پریشانیاں اور خوف زیادہ یاد آتے ہیں. تو اس وقت کیا دعا مانگے؟ کہ اللہ میرے حال درست کر دے, میرے بس میں تو کچھ نہیں, میں تو اپنا کچھ نہیں بنا سکتا, لیکن تو میرے لیے میرے سارے حالات کو صحیح کر دے. ولا تکلنی الا نفسی, مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. طرفت عین, ایک لمحے کے لیے. طرفت عین آنکھ کے جھپکنے کو کہتے ہیں, یعنی جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے اللہ اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ نفس کے حوالے ہونے سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان اصل رستے سے بھٹک جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اس زمین پر سب سے بدترین معبود کون ہے؟ خود انسان کا اپنا نفس. تو جب انسان نفس کے حوالے ہوتا ہے تو ایک طرح سے نفس کو پوجنے لگتا ہے, نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے, نفس کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے. تو انسان دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا, میں اپنی خواہشات کا بندہ بن کے نہ رہوں. کیا؟ میں اپنی خواہشات کا بندہ بن کر نہ جیوں, بلکہ کس حال میں جیوں؟ تیرا بندہ بن کر. مجھے تیرا بندہ بننا ہے, مجھے اپنا بنا لے, اپنا کر لے. اب اس شعور اور روح کے ساتھ دعا پڑھیے. خواہ اس وقت آپ وہ موقع نہیں کہ جس پہ پڑھ رہے ہیں لیکن یاد کر رہے ہیں, تو بھی کیا فرق پڑتا ہے اگر شعور سے مانگے, شعور سے پڑھیں. کیا معلوم ابھی قبول ہو جائے اور آئندہ کے سارے حالات درست ہو جائیں. اصبحنا علی فطرۃ الاسلام,
اصبحنا علی فطرۃ الاسلام,
وکلمۃ الاخلاص,
وکلمۃ الاخلاص,
ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
ودین نبینا
وَأَنَا مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ,
وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ,
حَنِيفًا مُسْلِمًا,
حَنِيفًا مُسْلِمًا,
وما كان من المشركين
يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. یہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھنا کافی ہے. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم اے اللہ، انی اصبحت، بے شک میں نے صبح کی، اشہدو کا، تجھ کو گواہ بناتا ہوں، و اشہدو اور میں گواہ بناتا ہوں، حملت عرش کا، تیرا عرش اٹھانے والوں کو، و ملائکت کا، اور تیرے فرشتوں کو، و جمیع خلقک، اور تیری ساری مخلوق کو، کس بات پر گواہ بناتا ہوں؟ انک انت اللہ، کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، وان محمدن، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک، تیرے بندے ہیں، ورسولک، اور تیرے رسول ہیں. یہاں ایک بندہ مومن صبح سویرے اپنے رب کے ساتھ جو سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو یہ دراصل بغیر کچھ مانگے بھی اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا ذکر کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور بات پر نہیں. اسی طرح شرک کرنے پر، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنے پر جتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا کسی اور بات پر نہیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرح متوجہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے. اور یہ اتنا خوبصورت اقرار ہے کہ اللہ میں تجھ کو ایک مانتا ہوں اور اس پر تجھی کو گواہ کرتا ہوں، تو دیکھ رہا ہے، اور تیرے فرشتوں کو جو تیرا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی گواہ ٹھہراتا ہوں کہ وہ بھی میرے حق میں گواہی دیں، اور تیرے اور سارے فرشتوں اور تیری ساری مخلوق سب کے سامنے میں علل اعلان اس بات کا اقرار کرتا ہوں، انک انت اللہ، کہ میرا رب تو ہی ہے، الہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اس دعا کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح یا شام 4 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کرے گا. تو یہ 4 مرتبہ پڑھنے کی دعا ہے، اپنے پاس بھی لکھ لیجئے. اگلی دعا ہے، اسبحنا واسبح الملک للہ، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم،
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم،
وشر ما بعده،
وشر ما بعده،
رب أعوذ بك من الكسل،
رب أعوذ بك من الكسل،
وسوء الكبر،
وسوء،
رب أعوذ بك من عذاب في النار،
رب أعوذ بك من عذاب في النار،
وعذاب في القبر،
وعذاب في القبر،
أسبحنا وأسبح الملك لله،
أسبحنا وأسبح الملك لله،
والحمد لله،
والحمد لله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
وحده لا شريك له،
وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد،
له الملك وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير،
وهو على كل،
رب أسألك،
رب أسألك،
خير ما في هذا اليوم،
خير ما في هذا اليوم،
وخير ما بعده،
وخير ما بعده،
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم،
وأعوذ بك من،
وشر ما بعده،
وشر ما بعده،
رب أعوذ بك من الكسل،
رب أعوذ بك من الكسل،
وسوء الكبر،
وسوء الكبر،
رب اعوذ بك من عذاب في النار
رب اعوذ بك من عذاب في النار
وعذاب في القبر
وعذاب في القبر
اسبحنا واسبح الملك لله
اسبحنا واسبح الملك لله
والحمد لله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد
له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير
وهو
رب أسألك خير ما في هذا اليوم
رب أسألك خير ما في هذا اليوم
وخير ما بعده
وخير ما بعده
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم
وأعوذ بك من
وشر ما بعده
وشر ما بعده
رب أعوذ بك من الكسل
رب أعوذ بك من الكسل
وسوء الكبر
وسوء الكبر
رب أعوذ بك من عذاب في النار
رب أعوذ بك من عذاب في النار
وعذاب في القبر
وعذاب في القبر
اسبحنا صبح کی ہم نے واسبح الملک اور صبح کی تمام ملک نے کائنات نے للہ اللہ کے لیے والحمد اور ساری تعریف للہ اللہ کے لیے ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وحدہ اکیلا ہے وہ لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں له الملک اسی کی ہے بادشاہت وله الحمد اور اسی کی ہے تعریف وهو اور وہ على كل شيء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ربی اے میرے رب اسألک میں تجھ سے مانگتا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرہ بھلائی کا ما جو بھی فی ھذا الیوم اس دن میں ہے وخیرہ اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں ما بعدہ جو اس دن کے بعد ہے واعوذ بکا اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں من شر ما فی ھذا الیوم ہر اس چیز کے شر سے جو آج کے دن میں پایا جاتا ہے وشر ما بعدہ اور اس چیز کے شر سے جو اس دن کے بعد آنے والا ہے ربی اے میرے رب اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الکسلی سستی سے وسوء الکبر اور برے بڑھاپے سے رب اعوذ بکا اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں من عذاب فی النار اس عذاب سے جو آگ میں ہے وعذاب فی القبر اور اس عذاب سے جو قبر میں ہوتا ہے اس دعا کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اسے ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا بہت اچھی دعا ہے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس کی وحدانیت کا اقرار ہے اور یہ دوبارہ تکرار کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے دعا مانگتے ہوئے اس بات کا اقرار کرنا انسان کی دعا میں اور زیادہ عزم کو بڑھا دیتا ہے کہ اللہ اس کو پورا بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر کام کر سکتا ہے پھر دعا مانگی گئی ربی اے میرے رب اسألوکا میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر ما فی ھذا الیوم اس دن میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ سب تو مجھے نصیب کر وخیر ما بعد اور اس کے بعد بھی جو بھلائیاں آنے والی ہیں وہ بھی عطا کر وأعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم اور آج کے دن میں جو بھی کوئی شر میری طرف آ رہا ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وہ مجھ تک نہ پہنچے وشر ما بعد اور اس دن کے بعد بھی جو شر ہیں ان سے بھی مجھ کو بچا لے رب اعوذ بک من الکسل اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ سستی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی تو سویرے سویرے اگر دعا مانگ لیجیے کہ یا اللہ آج کے دن مجھے سستی سے بچا کے رکھنا، تو انشاءاللہ بہت سے اچھے اچھے کام کر لیں گے. وسوء الکبر، اور بڑھے بڑھاپے سے، یعنی بڑھاپا ویسے بھی تکلیف دہ ہے، اور بدترین بڑھاپا کہ جس میں انسان اپنی جان سے آوازار ہو جائے، تو یا اللہ ایسے بڑھاپے سے تو پناہ دینا، اس سے پہلے ہی مجھ کو اپنی رحمت میں سمیٹ لینا. رب اعوذ بک من عذاب فی النار، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ آگ کے عذاب سے بچ سکوں. وعذاب فی القبر، اور قبر میں تو ہی میرا ساتھی ہے، مجھے قبر کے عذاب سے بھی بچا کے رکھنا. یہ وہ اندیشے ہیں جو عام طور پر انسان کو لاحق ہوتے ہیں. مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے میں کتنی مشکل ہے، اچھا اٹھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو اٹھنے میں مانے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ سستی. پھر کافی دیر تک وہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، انسان بار بار بستر کو دیکھتا ہے، پھر چلا جاؤ اسی میں. تو جب انسان نماز پڑھ کے یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو پھر اس سے بچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو خوف آتا ہے، میں بوڑھا ہوں گا تو کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. جوانی کی عمر میں اکثر یہ خیال کم آتا ہے، لیکن جو جو انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ خوف بڑھنے لگتا ہے، یہ اندیشہ اور فکر بڑھنے لگتا ہے. تو اس کی بات کی گئی. پھر قیامت کا خیال آتا ہے، جہنم کا خیال آتا ہے، مرنے کا خیال آتا ہے، تو قبر کا خیال آتا ہے. یہ سارے اندیشے مل جل کر انسان کو بعض اوقات مایوسی کی طرف دھکیلنے لگتے ہیں. تو سویرے سویرے یہ دعائیں مانگ لے انسان تاکہ کچھ کرنے کے قابل ہو. تو آپ خود سوچیں کہ جو بندہ صبح سویرے یہ دعائیں مانگ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، وہ کتنا ایکٹیو ہوگا، کتنا اپنے مقصد میں چاک و چوبند ہوگا، کتنی مفید اس کی زندگی ہوگی جو اللہ کے نام سے شروع ہوگی، اور اللہ ہی کی خاطر اللہ کے کام میں پھر بسر ہوگی. اس لیے یہ دعائیں بہت ہی مفید ہیں، اور اگر ان کو پابندی سے آپ پڑھیں تو اپنے اندر بہت چینج محسوس کریں گے. اس کو آپ بسہولت کیا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کا جو نارمل نسخہ عموماً صبح کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس میں روز کا جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر رکھ چھوڑیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، تو جہاں سے پڑھنا ہوتا ہے وہاں سے نشانی اسی سے نکل آئے. قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی نماز پڑھیں، نماز کے بعد قرآن پاک اٹھائیں، قرآن پاک پڑھ کر دعائیں کھولیں اور دیکھ کر پڑھ لیں. کوئی ترجمہ بھول رہا ہو تو ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیں. تو اس عادت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سی پازیٹو چینجز آئیں گی انشاءاللہ تعالی. کیوں کہلوا رہے ہیں دعائیں؟ جی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم بات ہوتی تھی اس کو تین مرتبہ کہتے تھے، سکھانے کے لیے خاص طور پر جو چیزیں ہوتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ترجمہ، اور آخری دفعہ پھر کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ تاکہ آپ پورے احساس کے ساتھ اس کو دہرا سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جب ہم آپ کو سکھاتے ہیں تو صرف آپ کو نہیں سکھاتے، آپ کو اس اینگل سے سکھاتے ہیں کہ آپ کل کسی کو سکھائیں تو اسی طرح سکھائیں.